حضرات گرامی، اللہ ذوالجلال کے اپنے قاعدے اور اپنے اصول ہیں اپنی مخلوق کے اندر، اللہ ذوالجلال کی ایک سنت جاری ہے انسانوں میں، جب سے بنی نوع انسان کو اللہ ذوالجلال نے پیدا فرمایا ہے، اور وہ سنت اللہ ذوالجلال کے وہ قواعد اور اصول وہ پہلے بھی چلتے رہے ہیں اور آج کل بھی چل رہے ہیں، اور قیامت تک ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرماتے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ جو طریقہ اور سنت اس وقت تم اللہ کی دیکھ رہے ہو، یہ وہی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں بھی تھی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے طریقے میں تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ ذوالجلال کے طریقے میں آپ کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی انسانوں میں کیا سنت جاری ہے جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی؟ اگر قرآن و مجید کو پڑھیں تو قرآن کریم کے سرسری مطالعے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض قوموں کو اللہ ذوالجلال سزا دیتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، ذلت، رسوائی، پستی اور انحطاط کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرما دیتے ہیں، بادشاہت دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، اور دوسری طرف جس کو چاہتے ہیں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی ایک سنت ہے اور یہ جاری ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی یہ سنت اسباب کے اوپر اور مقتضیات کے اوپر، اللہ ذوالجلال کا یہ طریقہ ایسے ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب ہیں، اس کے محرکات ہیں اور اس کے دوائی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وہ قومیں ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی تھیں، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اللہ کے پیغمبروں کا استہزاء کرتی تھیں اور اللہ ذوالجلال کی وحی اور آسمانی کتابوں کو جھٹلا دیتی تھیں۔ اب اللہ ذوالجلال کو ایسی قوموں کو سزا دینے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ کبھی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج کر پوری بستی کے اندر صرف فرشتے کی ایک چیخ سے پوری کی پوری اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم خامدون، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں صرف ایک چیخ تھی، ناگہاں کیا بنا کہ سارے کے سارے اس طرح بج گئے، بے جان ہو گئے اور جسہ بن گئے، جس طرح چراغ آندھی کی وجہ سے بجھ جاتا ہے۔ اور کسی پر اللہ ذوالجلال نے اس طرح عذاب نازل کیا کہ پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر اوپر لے جا کر الٹا کر کے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ میرے بھائیو، کچھ لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے اس طرح ہلاک کیا کہ پرندوں کو بھیج دیا، ابابیلوں کو بھیج دیا ان کے پاؤں میں، ان کے پاس اگرچہ پتھر تھے لیکن اللہ ذوالجلال نے ان بے جان پتھروں کو ایٹم بم سے زیادہ خطرناک بنا دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ذوالجلال ہر چیز پہ قادر ہے. مکہ والے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان ہاتھیوں کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میرے بھائیو, جس کو اللہ ذوالجلال بچانا چاہیں اس کو کوئی مار نہیں سکتا, اور جس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرنا چاہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ آپ نہیں جانتے, آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے, تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ ذوالجلال نے ان کی سازشیں اور ان کی تدبیروں کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ اللہ نے پرندوں کو بھیجا, اوپر سے پتھر برسا رہے تھے, اور یہ پتھر جس کے اوپر پڑ جاتے تھے پورے کے پورے جسم کو پگھلا کر رکھ دیتے تھے. میرے بھائیو, اللہ ذوالجلال نے انسانوں کو دنیا میں عزتیں بھی دی ہیں, خلافتیں بھی دی ہیں, اور قیادتیں بھی دی ہیں, اور بہت سے لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے ذلیل و خوار بھی کیا ہے. آئیے ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں قرآن نے اس کے اسباب بتلائے ہیں یا نہیں بتلائے. اگر کسی قوم پہ ذلت مسلط ہوتی ہے اور اس کے دشمن اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں, وہ قوم محکوم بن جاتی ہے, غلام بن جاتی ہے, تو یہ عذاب اس قوم کے اوپر کیوں نازل ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور اگر اللہ ذوالجلال کچھ لوگوں کو فتح دیتے ہیں, بادشاہ بن جاتے ہیں, خلافت قیادت سیادت ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے, اور وہ انسانیت کے محافظ بن کر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں, تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھیں, جس کی بات کسی صورت میں جھوٹی نہیں ہو سکتے. ہمارے تجزیے, ہمارے تبصرے, ہمارے جذبات, ہماری توجیہات غلط ہو سکتی ہیں, جھوٹی ہو سکتی ہیں, ان میں خطا ہو سکتی ہے, اور ہماری یہ امیدیں میرے بھائیوں غلط ہو سکتی ہیں. لیکن اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں جو اصول بتلا دیے ہیں وہ کبھی بھی غلط اور جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کریم نے جو وعدے قرآن مجید میں کر لیے ہیں, اللہ کی یہ سنت ہے کہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے اور سورت محمد کی ایک آیت ہے, آپ اسی کے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہیں, اہل ایمان کو, جن کے پاس ایمان کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے. یہ کن کو خطاب ہے؟ مومنوں کو, جنہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے, یہ ان کو خطاب ہے, کافروں کو نہیں, یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں, بلکہ مومنوں کو خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہلے اللہ کی مدد کرو. اگر آپ ان الفاظ کا ترجمہ کسی بھی قرآن مجید کے ترجمے میں دیکھ لیں, بڑا سادہ بڑا آسان, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا, تمہارے پاؤں جم جائیں گے, بزدل نہیں بنو گے, تمہارے اندر مضبوطی آئے گی, دل جم جائے گا, ٹھہر جائے گا, مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، بھاگو گے نہیں، لیکن یہ دونوں انعام اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد اور ثابت قدمی مشروط ہے کس کے ساتھ؟ ان تنصر اللہ، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ میرے بھائیو، یہ اچھی بات ہے، اللہ کے اوپر ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نصرت فرماتا ہے، فتح عطا فرما دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو غلبہ عطا کرتا ہے، اپنے لشکر کی مدد کرتا ہے اور شیطان کے لشکر کو اللہ عز وجل ناکام بنا دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الا ان حسب اللہ ہم الغالبون، کہ لوگو کان کھول کر سن لو کہ بے شک اللہ کا لشکر وہی غالب ہونے والا ہے۔ یہ اللہ عز وجل کے وعدے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، وہ مومن نہیں رہتا۔ بلکہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات مسلمانوں کے کتنے بھی خلاف ہو جائیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ عز وجل کے وعدوں پر ایمان اور یقین محکم رکھے۔ غزوہ احزاب کے اندر جب سارے کفر کی جماعتیں مل کر مدینے پہ حملہ آور ہوتی ہیں، مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، کمزور ہیں، جن کی قیادت اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ صرف مکہ کے کافر ہی نہیں، بلکہ آس پڑوس کے لوگ، سارے خاندان مل کر، پورے احزاب، اللہ نے کہا کہ بہت سے لشکر مل کر مدینے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا اپنے دفاع کے لیے، عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ میں محصور کیا، وہاں کچھ مجاہدین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور نوجوان مرد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق کے اندر اپنا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ منافق بھی کہتے تھے کہ یہ شخص جب خندق کھود رہے تھے اور درمیان میں ایک پتھر آیا، اس کے اوپر کدھال ماری، روشنی نکلی، تو الصادق المصدوق، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز وجل مجھے شام کے قیصر کے خزانے دکھا دیے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ دوسری کدھال ماری ہے پتھر کے اوپر، چمک نکلتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے مجھے ایران کسرا کے خزانے دکھا دیے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ تیسری کدھال پوری قوت سے ماری، پتھر بھی ریزہ ریزہ ہوا اور روشنی نکلی، فرمایا کہ اللہ عز وجل نے یمن کے خزانے میری قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے تھے، مسلمانوں کو یقین تھا، لیکن منافقین کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو، یہ قیصر اور کسرا کے خزانوں پہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، اور حالت ان کی مسلمانوں کی یہ ہے کہ یہ باہر نکل کر یہ قضاء حاجت بھی نہیں کر سکتے، اور یہ اس وقت محصور ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے دوسری طرف جا نہیں سکتے، ان کی جانیں ان کے حلقوں پہ اٹکی ہوئی ہیں، اور یہ قیصر اور کسرا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان دنوں میں اس صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ عز وجل نے قرآن کریم کی ایک آیت کو اتارا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تو بادشاہت دینے والا ہے،
تو چھیننے والا ہے، عزت اور ذلت کا مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیو، پوری دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، ہر ایک نے مانا کہ کیسر اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کی جھولی میں آئے۔ اللہ عزوجلال نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ ان وعدوں کے اوپر یقین رکھیں، ان کے اوپر کامل اعتقاد رکھیں کہ فتح اور نصرت یہ اللہ عزوجلال کی طرف سے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس وقت جو فضا بن رہی ہے، یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور اللہ تعالی کے یہ وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالی اپنے وعدوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم سب سے بلند ہو، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں کے اوپر غالب نہیں کریں گے، کافروں کو مومنوں کے اوپر غالب نہیں کریں گے، یہ بھی اللہ عز و جلال کا وعدہ ہے۔ یہ بھی بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ اللہ عز و جلال نے کلام کو پختہ کر کے فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور کے اندر، صحیفوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس اللہ کی زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے وعدے آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت یہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ عزت، اقتدار اور غلبہ یہ مومنوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے اور جو اللہ کو مانتے ہیں۔ قل للہ العزت جمیعا، آپ کہہ دیں کہ ساری کی ساری عزت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ عز و جلال یہ عزت اپنے پیاروں کو دے دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کتنے وعدے ہیں قرآن و مجید کے اندر۔ اللہ عز و جلال تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، صرف ان وعدوں کو سامنے رکھ کر اور مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ کر پہلے علامہ اقبال نے شکوہ لکھا۔ وہ شکوہ وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر ہے کہ مسلمانوں سے وعدے کیا تھے، قرآن و مجید میں بول بول کر کیا کہا تھا، اور جو مسلمانوں کی حالت زار دیکھ رہے ہیں، ان کی ذلت اور پستی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی غلامی اور محکومیت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بے چارگی اور ان کی بے کسی اور بے بسی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ عزوجلال کے وعدوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ مطابقت نہیں رکھتے، بڑا فرق ہے۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اس پہ ہم نے غور کرنا ہے، آج کے خطبے میں یہ سوچنا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں کی یہ حالت زار کیوں ہے؟ بھائیو، دراصل ہم سمجھ نہ سکے کہ اللہ تعالی کا وعدہ مشروط ہے، اللہ کا وعدہ مشروط ہے۔ اللہ نے پہلے ایک شرط لگائی، اگر اس شرط کو آپ پورا کریں گے اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا کریں گے، اگر اس یہ اس شرط کو آپ پورا نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ سے یہ شکوا نہیں کر سکتے کہ تو نے یہ وعدہ کیوں پورا نہیں کیا. پہلے آپ شرط تو پوری کر لیں. آئیے اللہ پر اعتماد رکھیں, یقین رکھیں. بھائیو مسلمانوں کے غلبے اور فتح و نصرت کی دعائیں بھی کریں اور امیدیں بھی رکھیں, یقین بھی رکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی فتح اور نصرت یہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے. اگر وہ شرط ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی, اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو پھر پورے دن دیکھنے کے لیے ذلت اور رسوائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ اللہ عزوجلال کی سنت ہے. اللہ نے کیا شرط لگائی ہے؟ اللہ عزوجلال فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. دوسری جگہ پہ اللہ عزوجلال فرماتے ہیں وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ عزوجلال اس کی مدد کرتے ہیں. انسان سوچتا ہے, آپ حضرات بھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ کی مدد ہم نے کیا کرنی, اللہ عزوجلال ہماری مدد کے محتاج ہیں. میرے بھائیو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ تو بڑا قوی غالب, غالب علی امرہ, ان اللہ لقوی عزیز, کن فیکون. اللہ عزوجلال ارادہ فرمائیں, کن کہہ دیں تو کام ہو جاتا ہے. ہر چیز پہ قادر, یہ اتنے جہاں کو بسایا, زمین و آسمان کو, پہاڑوں کو, بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کیا, لیکن ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی وقت نہیں لگے گا کہ اس ساری کی ساری دنیا کو, زمین و آسمان کو اللہ عزوجلال تہس نہس کر دیں. پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. ایک چیخ سے بڑے بڑے جابر اور اپنے آپ کو بڑے مضبوط سمجھنے والے, ان کی جان نکل جائے گی. اللہ عزوجلال کی بڑی قدرت ہے. تو اے اللہ تو اتنا بڑا قادر ہو کر بندوں سے اپنے لیے مدد مانگتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, جو اللہ کی مدد کرتا ہے پھر اللہ عزوجلال ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. بھائیو یہ ایک سوال ہے کہ اللہ کی کیسے مدد کریں, ہم کمزور لوگ اللہ کی مدد کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں, اپنے کاروبار میں لگے رہیں, نہ ایمان کی فکر اور نہ عمل صالح کی فکر, نہ دین کی فکر. تو اللہ عزوجلال خود ہی اتنا بڑا قادر ہے, بڑے بڑے لشکروں کو خود ہی تباہ کر ہم آرام سے بیٹھے رہے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑا. ویسے انسان سوچتا ہے یا پتہ نہیں ہمارے کئی بھائی شاید اس طرح کی امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوں کہ اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے, اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, لہذا ہم کچھ بھی نہ کریں, ہم اللہ عزوجلال کے دین کی مدد نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ان سارے لشکروں کو بھی تباہ کر دیں گے, اور جو کافروں کی کلاشن کوف ہے ان میں کیڑے پڑ جائیں گے, اور ہم گھروں میں بیٹھے بٹھائے ہی اس دنیا کے مالک بن جائیں گے, عزت اور غلبہ اور اقتدار ہمیں مل جائے گا. میرے بھائیو ایسے کسی کو اللہ تعالی عزت اور اقتدار نہیں دیتے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تیری مدد کیسے کریں کہ پھر تو ہماری مدد کر، تو قرآن مجید بول بول کر کہتا ہے کئی جگہ پہ، بہت سی آیات کے اندر اس کی وضاحت کرتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، سب سے اعلیٰ اور برتر ہو، ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کی مدد کیسے ہم نے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ عز وجل ان کے دین کو غالب کر دیں گے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف اور وحشت کو اللہ عز وجل اطمینان اور امن میں بدل دیں گے۔ جو قوم ڈر رہی ہو نا، خوف زدہ ہو کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، صبح اٹھیں گے تو کیا بن جائے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہماری اولاد کا، رشتہ داروں کا کیا بنے گا، خوف اور دہشت کی فضا کو اللہ عز وجل امن میں، راحت اور اطمینان میں بدل دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن کن لوگوں سے؟ آمانو، جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور بھائیوں، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ اللہ عز وجل کی مدد کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو مان لیں، اس کو اپنا معبود مانیں، اس کو اپنا مشکل کشا مانیں، اس کو اپنا حاجت روا مانیں، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل، اسی سے ڈر اور اسی کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ تمام قسم کی عبادات کو اللہ عز وجل کے ساتھ خاص کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ جو لوگ میرے اوپر ایمان لائیں اور میں اپنا وعدہ پورا کر دوں، ان کو خلافت بھی دوں اور دین بھی دوں، امن اور سلامتی بھی دے دوں، ان کا کیا کام ہو؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کرتے ہوں، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بناتے ہوں۔ میرے بھائیو، خالص اللہ کی عبادت اور خالص ایمان، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ عز وجل کی فتح اور نصرت کی امیدوں کی۔ اب جو قوم اپنا ایمان ہی درست نہ کر سکے، اللہ عز وجل کے اوپر اس کا ایمان ہی صحیح نہ ہو، اللہ کے اوپر اس کو اعتماد ہی نہ ہو، بلکہ اللہ کے در کو چھوڑ کر وہ غیروں کے در پہ جھولیاں پھیلاتی پھرے اور اللہ زندہ کو چھوڑ کر مردوں سے مانگتی پھرے، اللہ سننے والے کے در کو چھوڑ کر نہ سننے والوں کے دروں پہ ذلیل و خوار ہوتی پھرے، ان کے اندر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ میرے بھائیو، سب سے پہلی شرط اللہ کی مدد اور نصرت کی کیا ہے؟ آمانو، ان کنتم مؤمنین، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اپنے عقیدے کو صحیح کیا جائے، اللہ کے اوپر اپنا اعتماد اور توکل بنایا جائے۔ یاد رکھیں، جس قوم کا اللہ پر ایمان نہ ہو، وہ اپنے پاس ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی وہ خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، وہ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی میدان میں کود جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مسلم ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی۔ یہ ہمت اور یہ جوان مردی، یہ شجاعت انسان کے اندر کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ یہ اللہ پر ایمان پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ پر ایمان ہو تو آدمی کے اندر جرأت ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اپنے جتنے اسباب ہیں اور جتنے وسائل ہوں ان کو میدان میں لا کر باقی اللہ عز و جلال سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کو اپنا سہارا بناتا ہے۔ لیکن یہ قوت انسان میں کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر دل میں ایمان ہو۔ اور بھائیو، اگر ایمان نہ ہو تو پھر بڑی بہادر فوج بھی ہو، بڑے وسائل بھی ہوں، ایٹمی طاقت بھی پاس ہو، پھر بھی انسان کانپ رہا ہوتا ہے اور غلاموں کی طرح مطالبے مان رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو اتنی بڑی طاقت کو بزدل بنا دیتی ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز اللہ عز و جلال کی مدد اور نصرت کی کیا ہے؟ کہ قربانی میرے بھائیو، آئیے قرآن سے پوچھیں، ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد، خالص توحید اختیار کرنے کے بعد اور کون سی شرط ہے جس کے اوپر اللہ کی نصرت مشروط ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم۔ میرے بھائیو، وہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرے، نیک اعمال ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسلامی تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے غزوات ہوئے ہیں، اللہ عز و جلال نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، آپ مجھے بتائیں کیا کسی وقت مسلمانوں کے پاس زیادہ اسلحہ، زیادہ فوج کی تعداد اور زیادہ وسائل اور اسباب تھے؟ یہ ہمیں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ کافروں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ کافروں کو سمجھ آ جاتی ہے، ایران کی فوجوں کا سپہ سالار رستم، وہ اپنے کمانڈروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے غور کرو، سوچو کہ قوت تمہارے پاس زیادہ، اسلحہ تمہارے پاس زیادہ، ہاتھیوں کے لشکر تمہارے پاس اور فوج زیادہ تمہارے پاس، آخر سوچو، غور کرو، وجہ کیا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، ہمارے علاقے چھین رہے ہیں، فتح اور نصرت ان کا مقدر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، انہوں نے جو وجہ نکالی وہ کیا نکالی؟ اللہ اکبر، کیا نکالی؟ کہ یہ لوگ صرف تلوار ہی نہیں چلاتے، میدان کے ہی شاہ سوار نہیں ہیں، بلکہ دن کو لڑتے ہیں اور رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کر اللہ عز و جلال کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں، دن گھوڑے کی پشت پر اور رات مصلے کی پشت پر اللہ کی عبادت میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو، کافر شرابیں پینے والے شرابی اور مسلمان شراب کو حرام سمجھنے والے، کافروں نے کہا کہ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تو یہ شراب نہیں پیتے اور دوسرا دن کو لڑتے ہیں، رات کو یہ قیام کرتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نیک اعمال ہیں جن کے اوپر اللہ کی فتح اور نصرت نازل ہوتی ہے، ورنہ اسلحے کے اوپر اور فوج کی تعداد کے اوپر، وسائل کے اوپر اللہ کی نصرت صرف نازل نہیں ہوتی بلکہ لڑنے والوں کی صفات ہوتی ہیں، لڑنے والوں کے اخلاق ہوتے ہیں، لڑنے والوں کا ایمان اور جذبہ ہوتا ہے، اور لڑنے والوں کا کردار اور ان کی راتیں اور ان کا دن، ان کا کھانا اور پینا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جن لوگوں کو سامنے رکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، فتح ہماری ہے، نصرت ہماری ہے، کود پڑیں، لڑ پڑیں اور بھڑ جائیں، ٹکرا جائیں، جن واقعات کو سامنے رکھ کر ہم یہ جذبہ لیے پھرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان جیسا ایمان، ان جیسا اخلاق، ان جیسا کردار اور ان جیسے اعمال صالحہ ہمارے پاس ہیں؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فوج مانگی، کہنے لگے کہ دشمن کی فوج بڑی ہے، بڑی قوت ہے، ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، ہماری مدد کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خط لکھا؟ کوئی فوج نہیں بھیجی، خط لکھ دیا اور کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کا ہتھیار نہ چھوڑو، اللہ کا خوف نہ چھوڑو، اللہ کی مدد فوج کی تعداد پہ نازل نہیں ہوتی، اللہ ذوالجلال کی مدد لڑنے والوں کے اخلاق اور اعمال کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں ہم بھول گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کی مدد کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ عامل الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اور نیک عمل کون سے ہیں؟ یہ بھی قرآن سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ، وہ کون ہیں جن کی اللہ مدد کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں، اختیار اور اقتدار دے دیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کر دیتے ہیں، نماز کا نظام قائم کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی اللہ نے مدد کرنی ہے ایمان کے بعد، سب سے پہلا عمل ان میں کون سا ہوتا ہے؟ اور وہ حکومت لے کر، اقتدار لے کر سب سے پہلے کس چیز کو نافذ کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کر دیتے ہیں۔ حکمران بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، بلکہ مسجدوں کے اندر آ کر جماعت کرا رہے ہوں، اور سارے مسلمان بھی نمازیں پڑھ رہے ہوں، جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے اس کی گردن اڑائی جا رہی ہو، اگر نصیحت کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے؟ اللہ کی مدد ویسے آ جاتی؟ ہم لوگوں نے تو موہوم امیدیں لگا رکھی ہیں کہ ہم کریں کچھ نہ، ہم اپنی شرط کو پورا نہ کریں اور اللہ ذوالجلال سے فتح اور نصرت کی امیدیں رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی اللہ نے مدد کرنی ہے وہ کون ہیں؟ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں تو اقام الصلاۃ، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز قائم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھیں، عوام الناس کو دیکھیں۔ پہلے تو ہم ایمان کو اگر دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتا، اور اگر دوسری شرط اقام الصلاۃ کو دیکھیں تو 54 اور 55 سال ہو گئے اس پاکستان بنے کو، آج تک یہاں نماز کا نظام قائم نہیں ہو سکا، اور اللہ ذوالجلال نے یہ شرط لگا دی ہے وَآتَوُ الزَّكَاةَ، زکات دیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیں، ایسے ادارے قائم کریں کہ اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر، اس ملک کے اندر برائی ختم ہو جائے اور نیکی کا غلبہ ہو۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، برائی سے روکیں، قوت سے بھی روکیں، اور نیکی کا حکم دیں، قوت کے ساتھ اس کو نافذ کریں۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور یہ نہ کہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا، نتیجہ اللہ ذوالجلال کے اوپر چھوڑ دیں، نتائج یہ اللہ ذوالجلال کی طرف جاتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور۔ بھائیو، کیا یہ شرطیں ہم نے پوری کر دیں؟ یہ شرطیں ہم نے پوری کی؟ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں پہ نظر دوڑا کر دیکھیں تو بھائیو، جو اللہ ذوالجلال کی فتح اور نصرت کے وعدے کی شرطیں ہیں، وہ ہی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ہم اللہ کے بڑے چہتے ہیں اور بڑے اتنے پیارے ہیں کہ ہم کریں بھی کچھ نہ، اللہ کی شرط کو بھی پورا نہ کریں، اور پھر بھی اللہ مجبور ہے کہ فتح بھی ہمیں دے دے، نصرت بھی ہمیں دے دے، عزت بھی ہمیں دے دے، غلبہ بھی ہمیں دے دے، اللہ کو مجبوری ہے؟ کوئی ہم چہتی قوم ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے ساتھ اللہ ذوال جلال کو صحابہ کرام سے زیادہ پیار ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہونے والے پروانوں کو دیکھیں، جنہوں نے اپنی زندگییں دین کے لیے وقف کر دیں اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کو اللہ ذوال جلال کے سامنے قربانی کے لیے پیش کر دیا، ہجرت بھی کی اور انصار بنے، مہاجرین بنے، اللہ کے دشمنوں سے جنگیں لڑیں، شہید ہوئے، میرے بھائیوں ان کی کیا حالت تھی کہ جب انہوں نے اپنے پیغمبر کے ایک حکم کی مخالفت کی تو اللہ ذوال جلال نے عذاب کی صورت میں ان کو مزہ چکھا دیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے عذاب نازل کیا، کیسے عذاب نازل کیا؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ کون سا واقعہ ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں آتی نہیں نا، ہم تو جذباتی لوگ ہیں، ہم تو ہڑتالیں کر کے، جلوس نکال کر، مظاہرے کر کے ماشاءاللہ فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں، دین بھی آ جاتا ہے، اسلام بھی آ جاتا ہے، ساری دنیا کو ہم فتح بھی کر لیتے، ہڑتال کر لو، ہاں جی مظاہرے کر لو، ریلیاں نکال لو، احتجاجی جلسے اور جلوس کر لو، بس کافی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں، اللہ ذوال جلال اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو سزا دیتے ہیں، اپنے پیغمبر کے ساتھیوں سے اللہ کی اس زمین کے اوپر کوئی بہتر انسان ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا، صحابہ کرام سے عظمت میں، عمل میں، نیکی میں، ایمان میں، جرت کے اندر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک ابو بکر اور عمر فاروق اور صحابہ کرام جیسے انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن کیا ہوا غزوہ احد میں؟ کیا ہوا؟ آپ کے ایک حکم کی مخالفت کی، ایک حکم کی مخالفت کی، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ جو بھی صورتحال ہو اس درے کو نہیں چھوڑنا، پہاڑ کے ایک درے پہ 50 صحابہ کو مقرر کیا، 50 صحابہ کو مقرر کر دیا، ایک کو ان کا امیر بنا دیا، اور کیا کہا؟ کہا کہ اگر تم دیکھو کہ جنگ کا جو پلڑا وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، تم یہ بھی دیکھو کہ جنگل کے درندے مسلمانوں کا گوشت کھا رہے ہیں، تم یہ بھی دیکھو کہ چیلیں اتر کر مسلمانوں کا گوشت نوش رہی ہیں، پھر بھی اس درے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کیا وعدہ سچا کیا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ جب تم کافروں کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے، ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، غزوہ احد میں شروع میں جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کیا کیا؟ مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، اور کافر یہ قتل ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جھنڈا بردار پیدر پہ 7 آدمی جہنم کی نظر ہو رہے ہیں، بھاگنا شروع کر دیا کافروں نے۔ اب کیا ہوا کہ پیغمبر کی مخالفت کر لے، ایک مخالفت کر لے، یہ جو پہاڑ کے درے پہ تھے کہنے لگے اب تو فتح ہو گئی، مال غنیمت ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں یہ لوٹ رہے ہیں، دنیا بھی آخر بڑی ایک چیز ہوتی ہے، بڑا بہت بڑا فتنہ ہے جو انسان کو بزدل بناتی ہے، اور اسلام کی بغاوت کے اوپر اکسانے والی یہ دنیا ہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کہنے لگے آپ کا یہ مقصد نہیں تھا، آپ کا تو یہ مقصد تھا کہ اگر فتح نہ ہو تو ڈٹے رہو، اب تو فتح ہو گئی، چلو مال غنیمت میں ہم بھی شریک ہو جائیں، لوٹ لیں، بھائیو کیا ہوا، آپس میں جھگڑنے لگے، یہ جو 50 تھے نا اس کہنے لگے نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہاں ہی ڈٹے رہنا، اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے. دوسروں نے کہا نہیں وہ حکم ختم ہو گیا ہے، یہ اب تو مال لوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، چلو. ایک تو اختلاف ہوا، اختلاف کی وجہ سے بزدل بنے. وَعَسَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، مال دیکھنے کے بعد تم نے اللہ کے پیغمبر کی ایک نافرمانی کی، تو اللہ ذوالجلال نے کیا مزہ چکھایا اپنے پیاروں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ خالد بن ولید یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ہو کر حملہ آور ہوتے ہیں اور 70 مسلمانوں کی لاشیں اس میدان کے اندر وہ تڑپ رہی ہیں، 70 مسلمان شہید ہوتے ہیں غزوہ احد کے میدان میں. پہلے مسلمان کاٹ رہے تھے اور کافر بھاگ رہے تھے، اب اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، اب مسلمان کٹ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، بالکل وہ نقشہ الٹ ہو گیا. کیوں الٹ ہوا؟ بھائیو قرآن نے اس کے اسباب خود بتلائے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، کہ تم بزدل بن گئے اور آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا، آپس میں اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ نے سزا دے دی. بھائیو ادھر تو ایک اللہ کی نافرمانی تھی، اب ذرا اپنی حالت کو دیکھیں کہ اللہ کی کتنی نافرمانییں ہیں. ایمان ہے تو وہ بھی ہمارے پاس خالص نہیں ہے، بھائیو اعمال صالحہ ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، نماز کی اقامت یہ انفرادی اور اجتماعی فرض بنتا ہے حکومت کا بھی کہ اس کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرے، لیکن یہ آج تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے بنا کر ان کو مضبوط بنا ان کو مضبوط بنایا جائے. اسلامی ملک کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی حکومت کی سرپرستی میں اور مسلمانوں کے گھروں میں، یہ اللہ ذوالجلال کی مدد اور فتح اور نصرت کو نہیں آنے دیتی. میرے بھائیو جب مسلمان خود اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے خود اعلان جنگ کیے ہوئے ہوں، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آپ کے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ ہمارا کوئی کام سود کے بغیر ہماری معیشت اور یہ اقتصادیات چلتے نہیں؟ اب بھی امریکہ نے دانا ڈالا نا، کہا جی ہم آپ کو قرضے دے دیتے ہیں، سود کے اوپر قرضے دیں گے لیکن جلدی مطالبہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ اس مومن قوم کی حالت کو آپ دیکھیں، اس مسلمان قوم کی حالت کو دیکھیں، چلو بھی قرضے اور لے لو، سود یہ ذرا تھوڑا لگا لیتے ہیں اور لمبی دیر کے قرضے لے لو، کچھ قرضے معاف کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ قوم ایسی باتوں کے سامنے ماشاءاللہ لیٹی جا رہی. بھائیو وجہ کیا ہے؟ ایمان ہمارے پاس نہیں، عمل صالحہ نہیں ہے، اور اللہ ذوالجلال کی نصرت کی جو شرطیں ہیں وہ ہمارے اندر اس وقت نہیں ہیں. بھائیو آئیے دین کی طرف لوٹیں، اللہ ذوالجلال کے ساتھ رجوع کریں اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں. آپ مجھے بتائیں آپ کا کسی سے تعلق ہو تھوڑا بہت، آپ کا کسی سے تعلق ہو اور وہ مر رہا ہو آپ برداشت کرتے ہیں؟ اگر آپ کا کسی سے پیار ہے اور کسی سے تعلق ہے، چند دن اچھے گزارے ہوں، تو آپ وفا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اللہ ذوالجلال کے ساتھ اگر ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اللہ کو ہمارے ساتھ پیار بھی ہے اور ہم اللہ کا لشکر ہیں، تو کیا ہم نہیں مرنا تھا؟ یہ ذلت اور رسوائی یہ ہمارے لیے لکھی تھی، اور یہ سیاہی اور یہ تاریکی جو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو چکی ہے یہ اللہ ذوال جلال نے ہمارے لیے بنائی تھی، اور پھر اللہ کو ہمارے ساتھ پیار بھی بڑا ہے، تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، اور ہم بڑے وفادار بھی ہیں، اور پھر اللہ کے لشکر میں ہیں، اللہ کے گروہ میں ہیں، اور اپنا حال دیکھیں۔ میرے بھائیوں، لگتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ورنہ وہ قوم جس کے بارے میں اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، کہ جن کے اوپر اللہ نے ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا ہے، سب سے ذلیل ترین قوم، اخلاق سے گری ہوئی، اللہ فرماتے ہیں ان کو دنیا میں کوئی پناہ نہیں ملتی سوائے اللہ کی پناہ کے یا لوگوں کی پناہ کے، ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ وہ آج ہمارے حاکم بن جائیں اور ہمارے یہ حکمران 50 سے زیادہ ملکوں کے حکمران ان کی ہاں میں ہاں ملاتے پھریں اور آگے سے جی جی کرتے پھریں، بلکہ نمبر بنانے کے لیے پہلے پیشکشیں کرتے پھریں کہ ہمارا تعاون لے لو، ہماری خدمات لے لو، ہماری خدمات لے لو۔ کیسی ذلت ہے، کیسی رسوائی ہے کہ مسلمان ملک اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خود پیشکش کرتے پھریں کہ جی ہمیں آزما کر دیکھ لو، ہماری فوج لے لو، انڈونیشیا کیا کہہ رہا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے، دوسرے کئی ملک کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آزما کر دیکھ لو، ہم حاضر ہیں، ہمیں موقع دیجیے اپنی خدمت کا۔ میرے بھائیو، یہ ذلت اور رسوائی اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس لیے ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ہم نے 55 اور 54 سال گزارے اللہ سے وعدہ کرتے کرتے، اللہ نے سزائیں بھی دیں، لیکن ہمیں ہوش اور عقل یہ ہماری مختل ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، موہوم امیدیں بنا لیں کہ جی فتح ہماری ہے، نصرت ہماری ہے۔ میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے، تو پھر دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نظام کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حکمران بھی، عوام الناس بھی، اور دینی جماعتیں بھی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس ملک میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوا، دینی جماعتوں نے اس کو جذباتی مسئلہ بنا کر میدان میں نکلیں، لیکن جو اصل بنیاد تھی اس کے لیے ان دینی اور اسلامی جماعتوں نے کیا قربانی دی ہے۔ آج تک اس ملک کے اندر اسلام کی نفاذ کے لیے، قرآن و سنت کو سپریم لا بنانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے سود کی صورت میں، اس کے خلاف، اور اس ملک کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہو رہی ہے، عریانی اور فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے، کیا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں؟ کہاں ہیں دینی جماعتیں؟ کہاں ہیں اسلامی جماعتیں؟ کوئی نہ کوئی ایشو ایسا کھڑا کیا، اس کے اوپر تو بہت زیادہ شور مچ جاتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں حکومت کی تائید کر رہا ہوں کہ صحیح امریکہ کو اڈے دینے ہیں یا ان کا تعاون کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی طرف سے ذلت ہمارے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئی، ہمارے اس ملک کے اوپر مسلط ہوئی، اس کی کون حمایت کر سکتا ہے، اس کی حمایت کون کر سکتا ہے؟ لیکن میں تو اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوں، انفرادی طور پر لوگوں کو دیکھیں کہ دین سے کتنے دور ہیں، اور حکومتی سطح پر حکمرانوں کو دیکھیں کہ دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، قرآن سے کبھی نہیں پوچھا۔ اب ماشاءاللہ صلح حدیبیہ کے حوالے دیے جا رہے ہیں، جی صلح حدیبیہ میں ایسے ہوا تھا، ان اللہ کے بندوں کو صلح حدیبیہ یاد آ گئی، غزوہ بدر یاد ہی نہیں آیا، فتح مکہ یاد ہی نہیں آیا اس ہمارے کمانڈر کو، صلح حدیبیہ یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ میرے بھائیو، اس میں، اس گناہ میں سارے کے سارے شامل ہیں، دینی جماعتیں بھی شامل ہیں، عوام الناس بھی شامل ہیں اور حکمران بھی شامل ہیں. ہم نے اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی. آج تک اس ملک کے اندر دینی جماعتوں نے ہڑتال کروائی ہو کہ یہاں سود کیوں چل رہا ہے کبھی دیکھا ہے؟ ہڑتال اس لیے کروائی ہو کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے جو فحاشی اور عریانی پھیلا کر ہمارے نوجوانوں کے اندر سے اخلاق اور ایمان کو چھینا جا رہا ہے اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ اور آج تک ہمارے پاکستان کے دستور کو قرآن اور سنت کو سپریم لا کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا کبھی ایسے اجتماعات دیکھیں، ایسی تحریکیں کبھی دیکھی ہیں؟ بس کبھی کوئی شوشہ ایسا آ گیا سامنے، کوئی ایشو بن گیا اپنی قوت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. میرے بھائیو، آئیے اصول کی طرف آئیں، بنیاد کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں جو سب سے بڑی بنیاد ہے، اور یہ ذلت اور رسوائی دور نہیں ہوگی. وقتی مسئلے حل کرنے سے یہ ذلت دور نہیں ہوگی جب تک اللہ عز و جلال کے ساتھ تعلقات کو صحیح نہیں بنائیں گے. اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمیں عزت مل جائے گی، اور اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کے حصے میں ذلت اور پستی آئے گی. آئیے سب مل کر فکر کریں، اپنی زندگی کو ایمان کی زندگی بنائیں. ہر انسان نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میں نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے. اس فکر کو لے کر ہر شخص اگر میدان میں اتر آتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے معاشرے کی، اپنی حکومت کی، تو میرے بھائیوں کوئی وجہ نہیں کہ اس قوم میں اتحاد پیدا نہ ہو، اتفاق پیدا نہ ہو، اور جرت پیدا نہ ہو جس کے لیے، جو جہاد کے لیے ضروری ہے، جو ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہیں، پھر اللہ عز و جلال یہ انعامات کی شکل میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.